الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون نماز میرے محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے کہ وہ ایام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار میں رہا کرتے تھے اور یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پہ خصوصا جو امت محمدیہ کے فقراء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، غریب لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دعوت کا، ان کے لیے احترام کا اور ان کی شکم سیری کا انتظام فرمایا ہے اور عشر ذوالحجہ جس میں بہت ہی زیادہ مبارک ایام شامل ہیں، عرفات کا دن اور ہمارے دین اسلام کے جو تقویم کا نظام ہے، کیلنڈر جو ہے، اس میں بعض ایام ایسے ہیں جو بہت زیادہ برکت والے ہیں، عافیت والے ہیں اور ایسے ایام ہیں کہ جن ایام میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل، مغفرت، عافیت، معافی، اس کے جلوے اور اس کے چشمے وہ برسنے لگتے ہیں اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور والفجر وليال عشر والشفع والوتر جب ائمہ کرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قسم ہے وقت فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی، کیا مراد ہے اس سے؟ اور تقریباً جمہور صحابہ کرام کا اس بارے میں اتفاق ہے، ظاہر بات ہے کہ دین میں جو قطعیات نہیں ہوتی اس میں پھر مختلف اقوال ہوتے ہیں اور سب صحیح و درست ہوتے ہیں، لیکن تمام امت کا اس بات میں راجے اور غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ عید الاضحی سے قبل اور عشر ذوالحجہ کے چاند کے بعد اس کے درمیان میں جو دس راتیں ہیں، ان دس راتوں کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ امت محمدیہ کے سامنے اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کو عیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ فرمائے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ عظیم ترین ہے، اعلیٰ ترین ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کے عظمت، شان، اس کی حرمت، اس کی بڑھائی وہ ماکان اور ما یکون میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے جس طرح ہدایت کے بے شمار سامان فرمائے ہیں، قرآن کریم کے اندر بیان کا اسلوب اور بیان کے اصول اس کا بھی پورا ایک باب ہے، پورے قاعدے ہیں اس کے، اور اس امت محمدیہ میں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل عرب میں جو آئمہ عربیت ہیں انہوں نے قرآن کریم کی جس طرح خدمت کی ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. معنی القرآن ابو جعفر نحاس کی، معنی القرآن قرآن کی، معنی القرآن خلیل کی، یہ سب جو ہیں یہ عربیت کے آئمہ ہیں. اور ان میں سے ہر ایک شخص وہ پورا پورا عربیت کا چلتا پھرتا ایک تو کھانا ہے. اور ان حضرات نے پوری پوری کوششیں کر کے، علامہ جاہز وہ شخص ہے کہ عربیت کے اندر جب کوئی مقام کسی جگہ پہ کوئی بات کہہ دیں، کوئی مذہب اختیار کر لیں، تو پوری امت میں اس کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ صحیح کون یہی ہے. اور یہ سب افراد قرآن کریم کے حروف، قرآن کریم کے معانی، قرآن کریم کے جملے، قرآن کریم کی تصریف، قرآن کریم کی ترکیب، اس کے اوپر غور و فکر فرما کے اور اس میں جو جو علوم کے ابہار اور جو جو علوم کے بہور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر منکشف فرمائے وہ لکھ کر چلے گئے تفاسیر میں، انہوں نے منجمد کر دیا. اور ایسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو روئے زمین میں اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اشیاء ہیں، بہت زیادہ احترام والی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ قسم کا ذکر فرماتے ہیں. اور اس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے دیکھیے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کی قسم. اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پہ بالکل اسی طرح ولیال عشر، اور پھر یہ عشرہ جو لیال ہیں ان ایام میں روزے رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور ان ایام میں پہلے سے زیادہ عبادت کرنا مطلقاً یہ بھی سنت سے ثابت ہے. ان ایام میں صدقہ خیرات، ان ایام میں استغفار، اور ان ایام میں تمام وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مسلمان کے لیے محمود ہیں، پسندیدہ ہیں، وہ جو بھی کیے جائیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اعمال دنیا کے اندر بھی خیر اور برکت کا باعث بنیں گے اور آخرت میں بھی ذخیرہ عظیمہ ثابت ہو سکیں. اب ایسی صورت حال میں میں مختصار کے ساتھ بات کر کے بات کو ختم کروں گا کہ یہ جو ایام ہیں ان ایام میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ انتہائی فرصت کے ساتھ اور ایسے لمحات میں کہ جن لمحات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کر سکتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی دعاؤں کی مغفرت طلب کر سکتا ہو، ضرور ان اعمال میں کوشش کیجئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ مسلمان جس میں پانچ شرائط پائی جاتی ہوں اس میں قربانی فرض فرمائی. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات نازل فرمائی ہیں، جو احکام مسلمان کے لیے فرض فرمائے ہیں اس کی نشاندہی ہو جائے اور اس کو وہ قبول کرتا، وہ سمجھتا ہو، ادراک اس کو ہو. اسی لیے مجنون، اسی لیے احمق، اسی لیے ایسے اشخاص جو مغموم ہیں، ہوش میں نہیں ہیں، فوری طور پہ وہ احکام کے متعین نہیں ہیں ان کے لیے. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو. پھر اس کے بعد بالغ ہونا، اس لیے کہ بلوغ سے قبل قبل کی جو عمر ہے اس عمر میں وہ مرفوع القدم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمارے دین کو کامل اور اکمل نازل فرمایا ہے، اس دین کے اندر اس کا بھی لحاظ اور احترام رکھا گیا ہے کہ جو شخص بچہ ہے، جو شخص ابھی بالغ نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے تمام معاملات، اس کا رہن سہن، اس کا مال، یہ دوسرے شخص کے اور اکثر سرکار کے حق میں ہوتا ہے. تو مسلمان ایسا ہو کہ عاقل ہو اور بالغ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب زکات کا علیحدہ اور قربانی کا علیحدہ ہے. قربانی کے صاحب نصاب میں اس کے پاس اس کا اپنے کھانے پینے کا جو سامان ہے، اس کی ضرورت کے پہننے کا جو لباس ہے، اس کے گھر پہ رہنے کی جو اشیاء ضروریاں ہیں، جس سے انسان کی عزت اور عفت وہ محفوظ رہے اور قائم رہے، ایسے سامان کو اشیاء ضرورت کہا جاتا ہے. فقہاء کرام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اشیاء ضروریہ، یہ تو ہر چیز ضرورت ہے، ہر چیز کا انسان کو احتیاج ہے، تو اشیاء ضروریہ اور غیر ضروریہ میں تمیز کیسے کی جائے گی؟ تو وہاں اکرام کا جواب یہی ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے معاشرے میں رہتا ہے، جس معاشرے کی درجہ بندی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا فرمایا ہے، وہاں اس کی جو تمام ضروریات ہیں، مثلاً بیٹھنے کی جگہ ہے، مثلاً ضروری سواری ہے، مثلاً ضروری لباس ہے، مثلاً گھر کا راشن ہے، کھانا پینا ہے، یہ اشیاء ضروریہ. ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا سامان ہو، خواہ وہ مال تجارت کیوں نہ ہو، خواہ وہ سونے کی صورت میں کیوں نہ ہو، اگر خالص سونا ہے تو پھر سوا سات تولے، ساڑھے سات تولے سونا کے لحاظ سے اس کا جو نصاب ہے وہ علیحدہ ہوگا، اور اگر خالص چاندی ہے تو اس کا نصاب علیحدہ ہوگا. تھوڑا نصاب سونے کا ہے، تھوڑا نصاب چاندی کا ہے، تو ملا کے چاندی کا نصاب بنا لیا جائے. تھوڑا سا ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد لباس ہے، ضرورت سے زائد سواری ہے، ضرورت سے زائد خرید و فروخت کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اشیاء ایک جگہ میں جمع کر لی جائیں اور ان کا ایک گرینڈ ٹوٹل کل رقم اس کی نکال لی جائے اور اس کا موازنہ کر لیا جائے، 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ایسے شخص میں مسلمان ہونے کے بعد، عاقل ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، صاحب نصاب ہونے کے بعد، قربانی اور فطرہ اور اس جیسے دیگر احکام وہ واجب اور فرض کے حکم میں ہو جاتے ہیں. اسی طرح مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقیم ہو. اگر مسافر قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قابل قبول ہے، منظور ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں. اسی لیے ایسا مسلمان جو سفر میں ہے اور جو اپنے گھر سے دور ہے، جو ایسی علاقے میں ہے کہ وہاں اس کے لیے انتظامات مشکل ہو سکتے ہیں، ہمارے یہاں یہ مسائل رائج ہیں کہ وہ وہاں سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور اپنے گھر میں کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے قربانی کر لیجئے، یا مدارس میں کہتے ہیں، مساجد میں کہتے ہیں. البتہ اگر کوئی مسلمان سفر میں ہے اور اس کے پاس گھر میں اموال موجود ہیں، مساجد نصاب ہے وہ، لیکن اس وقت موجود وقت میں اس کے پاس قربانی کا انتظام نہیں ہے، تو ایسا شخص وہ تارک واجب نہیں کہلائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت عطا فرما دی ہے. ان شرائط کے ساتھ ساتھ یہ جو قربانی کے ایام ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کا جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور 12 ذی الحجہ کا جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس کے درمیان میں وہ صاحب نصاب ہو جائے، بشرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مالک ہے اموال کا اور اس کے پاس صاحب نصاب تھا وہ، لیکن جب قربانی کے ایام آ گئے تو اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں. اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح زکات کے لیے اولان حول یعنی ایک سال کا گزر جانا یہ لازم ہے، قربانی اور فطرانے کے نصاب کے لیے حولہ نے حول لازم نہیں ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ محتاج تھا، فقیر تھا، غریب تھا، اور عید الاضحیٰ کی رات اس کو اموال مل گئے، کسی نے اس کو ہدیہ دے دیا یا کہیں سے بھی اس کو جائز طریقے سے مل گئے اور وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اس فقیر کے اوپر عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرنا واجب ہے. نماز سے پہلے قربانی کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، منع فرمایا اور فرمایا فقط ذبح لنفسه، ہی اپنے آپ کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے اس نے ذبح کیا ہے، اللہ تعالی کے لیے ذبح نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید جو فرمائی ہے وہ اس سے اندازہ لگا لے، من ولد ساعتا ولم یقہ، کے جس کسی کے پاس توفیق تھی، جس کسی کے پاس وقت تھا، جس کسی کو اللہ تعالی نے اس پورے کرائٹیریا کے مطابق تخلیق فرما دیا جو قربانی کی شرائط ہے، لیکن اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری ایک طرح ہرگز نہ آئے. یعنی ایک طرح اہل اسلام اور امت محمدیہ اور جمہور سے اس کو علیحدہ کر دیا گیا، اتنا کیا گیا. قربانی کا جانور اس کو بدنہ کہتے ہیں، نصر بھی کہتے ہیں، لیکن صلاح بھی ہوا نصر کی، وما کیا ہے وما کی للہ رب العالمین. اس آیت کے ذیل میں اللہ عبداللہ ابن عمر رضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نسک یہ منسک ہے، اور مناسک حج کے بھی مناسک ہیں، قربانی بھی مناسک ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کے جتنے بھی شعائر ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، وہ مناسک میں سے. قل ان صلاتی، مسلمان کی مومن کی ایمان کی شان اور تقاضا کہ اس کی نماز خالصتاً للہ فی اللہ ہو. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، قرآن کریم وہ مختلف مقامات پہ بیان فرماتے ہیں. عبداً اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى. قرآن کریم کی جو پہلی وحی ہے سورہ علق، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور آپ کی نماز کی شان بیان کی گئی ہے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی، فصلی لربک وانحر، نماز کی تلقین اور اس کے بعد نحر کی تلقین. اس سے بڑا اور اس سے زیادہ اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کا ایک انقلابی پیغام وہ بیان فرما دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام، ان نشانیک ہو الابتر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی حقانیت، آپ کی صداقت کے نہیں ہے اور وہ بلکہ نہیں ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی بے شمار اولاد ہوں اور وہ بہت سارے بچوں کے باپ ہوں. مَنْ كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. قرآن نے کہہ دیا ہے خاتم النبیین، اللہ کے رسول. ہاں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ افراد جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دشمنی مول لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کی، انتہائی بدبختی کے مقام پہ کھڑے ہو گئے، وہ کس طرح اب تک ہوئے ہیں، ان کا نام و نشان اور ان کا نسل و نسب ختم ہو چکے. مسلمہ کذاب کدھر ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے اولاد، اگر وہ برحق ہوتا ریاض اللہ تو چاہیے تھا کہ آج پاکستان اور ہندوستان اس کے اولاد سے بھرے پڑے ہوتے. غلام احمد پرویز کدھر گیا اور عنایت اللہ مشرقی کدھر گیا، ڈاکٹر فضل الرحمان کدھر گیا. یہ سب وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی تعلیمات اور آپ کے سنن کے انکار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ان کو ذلیل فرمایا اور آخرت تو خسر دنیا اور آخرت کے مصداق. تو میرے محترم بھائیوں، انتہائی اختصار کے ساتھ بات یہاں میں ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہم پہ بہت سارے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان یہ فرمایا ہے جس طرح ہمیں رمضان نصیب ہوا، جس طرح ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہوئی، جس طرح ہمیں عید الفطر نصیب ہوئی، جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں خیر و عافیت سے قرآن کریم سننا نصیب فرمایا، تراویح پڑھنا نصیب فرمایا، اور اللہ تعالی نے تمام نیک اعمال صالحہ کی توفیق دی، اللہ تعالی کی رحمتیں، اللہ تعالی کی طرف سے مومن پر احسانات کا سرچشمہ وہ ایک دفعہ پھر جاری اور ساری کھاتے مارتا ہوا سمندر ہو چکا ہے، ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی ان قریب ایام تشریق بھی شروع ہونے والے ہیں، یہ اللہ تعالی کی ذکر کے ایام ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو ان تکبیرات کی تعلیم فرمائی، مدینہ کی گلیاں، مدینہ کے گھر، مدینہ کے کوچے، مدینہ کی مسجدیں وہ ان تکبیرات سے گونج اٹھتی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص ایام ہیں، ان میں گناہوں سے بچیں، ان میں نمازوں کی پابندی، ان میں اللہ کے راضی کرنے کی تقدیر، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک بندہ اگر اللہ کی عبادت کرے تو یہ عبادت اس کے لیے ہزار مہینوں سے، یا اسی طرح بعض اقوال میں آتا ہے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کی عبادت، اور اسی طرح بھی آتا ہے کہ تمام سالوں کی عبادت کے برابر ہے یہ۔ اسی طرح جو اس کے روزے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ خصوصاً نو کا اور اس کے ساتھ احتیاطاً کچھ اور روزے وہ بھی ملا لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اسقنا قيسا مغيسا غدقا صحاء غير داع يا رب العالمين، اللهم اجعلها بركة والعافية۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بارش کو باران رحمت بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے فوائد، اس کی تمام حیات اور اس کے اندر موجود تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ہونے والے احسانات ہمیں بخوبی اس میں سے وافر حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حوادث سے، مشکلات سے، آفات سے، مصائب سے، فتنوں سے، ما ظہر منہا وما بطن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی درجات بلند فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے مختلف مسائل کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ آنے والے ایام عشرہ ذوالحجہ، ایام تشریق، ایام الاضاحی اور ایام حج، یوم عرفہ، اللہ تعالیٰ ان ایام کے خیر، برکت، اعمال، اخلاص اور قبولیت کے ساتھ ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ جو مسلمان اس سال حجاج تشریف لے جائیں گے، حج کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حج اس میں ہم سب کو شریک سے ثواب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین کی جو جتنی بھی رونقیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قائم اور دائم رکھے۔ وہاں آنے جانے میں جو بظاہر تکالیف ہیں یا کوئی وقتی رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ جلد ان کو دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرمائے اور آنے والے تمام معاملات آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سہل فرمائے۔ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آنے والے موسم، باد و باران اور اس سے تمام متعلقات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قوم ملک پاکستان، امت محمدیہ اور اہل اسلام کے لیے ترقی کا، خیریت کا، عافیت کا، امن کا باعث بنائے۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کے تمام متعلقات اور شاخیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزائن سے مدد و نصرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا راجوں میں ترقیات عطا فرمائے. توحید کے سنت کے قرآن اور حدیث کے اصلاح کے اور علم کے ان قلعوں کو اللہ تبارک و تعالی تا قیامت قائم و دائم رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم خير الحافظ وهو ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.